الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے اتوار کے دن ہم لوگ یہاں جمع ہو جایا کرتے ہیں اور سالہ سال سے یہ معمول الحمدللہ چلا آتا ہے. بیچ میں میرے کسی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عارض کی وجہ سے کبھی کبھی نہ ہوتا رہا، لیکن جب کوئی عوارض نہ ہو تو الحمدللہ یہاں حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، کچھ دین کی باتیں ہو جاتی ہیں. شروع میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، اس حدیث کی کچھ تشریح ہو جاتی ہے، کبھی ایک کتاب کبھی تو دوسری کتاب. پھر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ انتخاب بنیادی طور پر پڑھ لیتے تھے، اس کی کچھ تشریح و توضیح میں کر دیتا تھا. سوال یہ ہے کہ کیوں ہے سب اس مجلس کا اور اجتماع کا مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ کوئی رسمی اجتماع ہے، کوئی رسمی درس ہے، تو بہت کچھ ہوتے رہتے ہیں. رسمی درس بھی ہوتے ہیں، رسمی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، رسمی جلسے بھی ہوتے ہیں، رسمی تقریریں بھی ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں. پھر اس میں کوئی اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں دارالعلوم کے اندر الحمدللہ صبح سے شام تک قرآن و حدیث اور اسلامی علوم انہیں کی درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور 6 گھنٹے روزانہ دین کے ہی علوم کا درس ہوتا ہے، اور بعض اوقات 6 گھنٹے سے بھی زیادہ راتوں کو بھی سبق ہوتا ہے. پھر یہ ہفتہ وار الگ سے جمع ہونے کا کیا حاصل ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا, علم, وہ بھی اپنے ذات میں بڑی اہم بات ہے. جب تک انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو آگے وہ عمل کیسے کرے. لیکن تنہا علم کسی چیز کے لیے, کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. فرض کرو کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے, تو علم تو حاصل ہو گیا. لیکن محض علم حاصل ہو جانے سے صحت کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر پتہ فرض کرو کسی کو بخار ہو رہا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ بخار میں فلاں گولی فائدہ کرتی ہے, علم حاصل ہو گیا, تو محض اس علم کے حاصل ہونے سے بخار نہیں اترے گا, تکلیف دور نہیں ہوگی, بخار اپنی جگہ پر ہے. بخار اس وقت اترے گا جب اس علم پر عمل کرے گا کہ بھائی یہ گولی میں کھا لوں, یہ دوا میں استعمال کروں. جب عمل کرے گا تو پھر اس کا فائدہ حاصل ہوگا. تو ٹھیک ہے کہ اگر علم ہی نہ ہو کہ کاہے سے بخار اترے گا اور کس چیز سے مجھے فائدہ ہوگا یہ پتہ ہی نہ چلے, تو وہ عمل کیسے کرے گا. لیکن علم کے ساتھ ضروری ہے کہ اس پر عمل ہو, اس کے بغیر تنہا علم بیکار ہے. بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر علم پر عمل نہ ہو تو رفتہ رفتہ وہ علم بھی جاتا رہتا ہے. میں نے اپنے حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے رہو سے سنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقل فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مقولے میں کہ علم اور عمل یہ دونوں بھائی بھائی ہیں, جب ان میں سے کوئی ایک آتا ہے جیسے علم آتا ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائی یعنی عمل کو آواز دیتا ہے, آواز دیتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ. تو اگر وہ آ جائے تو ٹھیک, ورنہ یہ دوسرا بھائی علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. فَإِنْ أَجَابَ وَإِنْ لَمْ تَحَلْ, نادل علم بالعمل, فَإِنْ أَجَابَ وَإِنْ لَمْ تَحَلْ, علم نے عمل کو پکارا کہ تم بھی آ گیا. اگر عمل نے جواب دے دیا وہ آ گیا تو ٹھیک, وَإِنْ لَمْ تَحَلْ, ورنہ علم کے رخ لگ جاتا. تو علم تنہا کافی نہیں جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو, اور یہ علم دین کے مبادی سے لے کر دین کے اعلی ترین احکام اور تعلیمات تک سب کے علم کا یہی حال ہے. دین کا تھوڑا بہت علم تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا پڑتا ہے, علم کہ نماز پڑھنا پڑتا ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے چاہیے. مسلمان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے. इसको देना हराम है। ये सारे इल्म तो हासिल है ना हर मुसलमान को, कितना ही गैर से गुजरा मुसलमान हो, लेकिन इतना इल्म तो सबको हासिल होता है। लेकिन होता यह है कि ये इस इल्म पर अमल नहीं हो पाता, अमल नहीं। क्यों नहीं हो पाता? इस वजह से कि हर इंसान ने अपनी जिंदगी का एक ढब बनाया हुआ है, जिंदगी का एक तरीका बनाया हुआ है, उस पर वो चला जा रहा है। वक्त ये देखने की फुर्सत नहीं है कि इसमें मेरे इस अमल में कुछ और इजाफे की जरूरत है, इसमें कुछ तरक्की करने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है, अपनी कोताहियां दूर करने की जरूरत है, अपने अयूब के इजाले की जरूरत है, ये देखने की फुर्सत नहीं। सुबह से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक एक रूटीन है जो चली जा रही है, वो अच्छे हो या बुरी हो जैसी भी है, हर आदमी उसको घिरा हुआ है। ताजिर है तो सुबह को उठता है और तिजारत के लिए निकलता है, शाम को थकाहारा घर पर आता है, जो कुछ मामूलात है अपने जिंदगी के खाने पीने के, घर वालों के साथ उसने बैठने के, वो पूरे करके बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन फिर हम तालिबिल लोग हैं तो हमारा भी यही है, एक ढब बनाए रखा है जैसा कि कुछ है। सुबह को उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही जो अपना पढ़ना पढ़ाना है जो कुछ है वो कर करा के रात को फिर बिस्तर पर पहुंच गए, सो गए। ये फिक्र कि इसमें कुछ इजाफा हो, ये फिक्र कि इसमें कुछ तरक्की हो, ये फिक्र के इसमें जो कोताहियां हैं वो दूर हो, ये इस मसरूफियत में इसकी नौबत नहीं आती। बस एक पहिया है चल रहा है, पहिया है जिस डॉक्टर चल रहा है, चल रहा है इस लाह की फिक्र, तरक्की की फिक्र, ये हमारे रोजमर्रा के मामूलात में उसकी नौबत नहीं आती। हालांकि फरमाया गया है कि मन इस्तवा जो बाहु बहुआ बहुबून, जिसके दो दिन बराबर हो गए, दो दिन बराबर हो गए वो घाटे में खसारे में, यानी जैसा दिन कल का गुजरा था वैसा ही आज का भी गुजरा, कोई तरक्की नहीं हुई तो घाटा है। और ताजिरों को देखो, वो तिजारत करते हैं तो तिजारत में इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि भाई ये नहीं कि वो जितना नफा आ रहा है बस लेके उतना ही बैठे। तिजारत में कोशिश ये होती है कि भाई आज जितना आया कल उससे ज्यादा है, परसों से ज्यादा है, दसों से ज्यादा है। तो ये तालीम दीन के अंदर भी दी गई है कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी रोजाना कुछ ना कुछ तरक्की हो, रोजाना कुछ ना कुछ इजाफा हो, मेरे अमाल में इजाफा हो, मेरे अखलाक में बेहतरी आए, मेरे गुनाहों से बचने में बेहतरी आए, ये होना चाहिए। लेकिन फिर जा रही है उम्र और उम्र के लम्हात गुजर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों मैंने आज किया था, पिछले इतवार को अर्ज किया था कि एक घड़ी जो गुजर रही है जिंदगी की, वो हमारा सरमाया बिगड़ रहा है, घट रहा है, रफ्ता रफ्ता दम बदम वो सरमाया हमारा घटते घटते एक दिन खत्म हो जाएगा, पता नहीं किस दिन खत्म हो। तो इसलिए जरूरत इस बात की होती है कि इस चलते हुए निजाम में कुछ देर रुक कर खैर कर हम लोग ये सोचें कि हमारे अंदर क्या बेहतरी आ सकती है, क्या आनी चाहिए, अपना जो ठप जिंदगी का गुजर रहा है वो दुरुस्त है कि नहीं है, ये इस्लाह की फिक्र पैदा करने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्फा चाहिए। ये वक्फा करने के लिए हमने ये سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا سب مل کے واک کریں, بیٹھیں, سوچیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. اگر نہ کریں تو زندگی کا پہیہ تو چل رہا ہے, چل رہا ہے, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور کسی غفلت میں اللہ بچائے وقت گزرتا چلا جائے گا, عمر ختم ہوتی چلی جائے گی. حضرت ہمارے پڑھایا کرتے تھے شیر, حضرت ہمارے حضرت عارف کی طرف اللہ تعالیٰ کے لوگ شیر پڑھا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نارنگے تو بولتا ہوں, میں دیکھتا ہی رہ گیا نارنگے تو بولتا ہوں, عمرے پسانا صاحب گزرتی چلی گئی. تو یہ عمر پسانا صاحب تو گزرتی جا رہی ہے, ایک لمحہ گٹ رہا ہے. تھوڑا سا ذرا بیٹھ کر غور کر لیں کہ بھائی ہم اپنے اندر کیا بہتری لانے, کیا بہتری لائیں, کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس مقصد کے تحت یہ حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کا بھی ان کی سنت یہ تھی کہ وہ بھی باہم بیٹھ کر یہ تذکرے پر کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بڑے مشہور صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں, تو ان کا مقولہ صحیح بخاری میں مشہور ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ اجلس بنا نومن صحابہ, ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے ایمان کی باتیں کر. یعنی حالانکہ سارے صحابہ کرام ہیں وہ بھی سارے دن دن رات دینی کے کام میں مشغول تھے, لیکن بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات, ایمان کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر مزید ترقی کیسے پیدا کریں, مزید اصلاح کیسے لائیں, یہ بات کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کریں, ان کا تکرار کریں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں. یہ ہے بھائی مقصد اس کا. تو نہ کوئی کتاب قدر سے رسمی, نہ کسی کتاب کی پڑھنے کا لازمی طور پر کوئی اس کو ضروری سمجھا ہوا ہے کہ کتاب ضرور پڑھی جائے. مقصد یہ ہے کہ بیٹھ کر کچھ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں. اس کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. تو اس کے لیے میں اپنے حضرت شیخ حضرت عارف کی قدرت اللہ تعالیٰ کے رحو کی کچھ باتیں جو یاد آ جاتی ہیں عرض کر دیا کرتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ اس سے بے شمار انسانوں کو فائدہ پہنچا, ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی, ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے, وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اس لیے وہ بہانے بہانے سے وہ باتیں میں آپ حضرات کو سنایا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان پر عمل کے ذریعے اپنے اندر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات جو حضرت والا جس کی طرف بہت زیادہ جس کی تاکید فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کی فکر اس طرح پیدا کرو کہ ہر لمحے میں, یعنی اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں اللہ جل جلالہ کو اپنا حال پیش کیا. اور فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں, آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کہتے تھے کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے, یہ سارا سورہ فاتحہ جو سکھائی گئی ہے وہ یہ کہنے کے لیے سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تو اپنی اصلاح کے لیے, اپنے اندر بہتری لانے کے لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھ جاؤں اور اس نیت سے بیٹھ جاؤں کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کروں، اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کروں. الحمدللہ نماز تو پڑھ رہے ہو نا، پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن کس طرح پڑھ رہے ہو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. الحمدللہ پڑھ تو لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، توفیق اس کی ہے، شکر ہے اس کا. لیکن دل کہیں، دماغ کہیں، خیال کہیں، خیالات کہیں، اس طرح نماز ادا ہو رہی. ایک دن دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرو. کیا فریاد کرو؟ یہ فریاد کرو کہ یا اللہ، میں اس دنیا میں جی رہا ہوں جہاں چاروں طرف اللہ بچائے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، الحاد اور بے دینی کی فضا پھیلی ہوئی ہے، شیطانی جال پھیلے ہوئے ہیں، نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، گناہوں کا جہنم دہکا ہوا ہے. میں اس میں اپنے آپ کو آپ کی رضا کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنانا چاہتا ہوں، اور میں اپنی عیوب کی اصلاح چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. لیکن میری ہمت جواب دے رہی ہے، میں اس ماحول میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ یا کا نام لو یا کا نستعین. میں آپ کی بارگاہ میں اسی آپ کے سکھائے ہوئے کلمات یا کا نام لو یا کا نستعین کہہ کر میں آپ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ یا اللہ، مجھے اس ماحول میں گناہوں سے بچنے کی، اپنے دین پر صحیح چلنے کی، اپنے رضا کے آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے. اور اے اللہ، میرے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنا، اپنے رضا کے مطابق بنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وہ فرمایا فرماتے تھے اور بالکل برحق فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ دعا کے قرآن میں سکھا دیے، قرآن میں سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ یوں کہو، تو ان الفاظ سے جب آدمی اخلاص کے ساتھ مانگے گا وہ دعا ضرور جس ضرور کو بولے وہ رد نہیں ہوگی. جیسے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ فرمایا گیا، یوں کہو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا الفاظ دعا کے. تو اگر قبول کرنا نہ ہوتا تو ہم سے کہتے ہی کیوں کہ تم مانگو ان الفاظ میں، جب سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو اس کے معنی یہ ہے کہ منظور ہے اللہ تعالیٰ کو، مغفرت بھی منظور ہے، رحمت بھی منظور ہے، جو اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ سکھا کے ہمیں مایوس کر دیں. یہ تو مذاق ہوگا، اعوذ باللہ، کوئی آدمی کسی فقیر کو یہ کہے کہ بھئی تم مجھ سے آ کے مانگو اور پھر جب وہ مانگے تو جب بھاگ جاؤ، نہیں تمہاری بات نہیں مانتا. تو کوئی اگر شریف آدمی ایسی بات کر نہیں سکتا. تو اللہ جل جلالہ کے بارے میں کیسے تصور کیا سکتا ہے کہ وہ ہمیں سکھائیں بھی کہ یوں مانگو اور پھر رد بھی فرما دے، وہ رد نہیں فرمائیں گے. لہذا جو جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکھائے ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگنے میں قبولیت کا 100% یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب یہ مانگو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہو گے اور اس کے حوالے سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تو آپ کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہوں, آپ کی رضا کے مطابق زندگی چاہتا ہوں, مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے, انشاءاللہ وہ کبھی رد نہیں ہے. کبھی مانگا بھی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی مانگا بھی اس طرح مانگ کے دیکھو تو صحیح. اور پھر ایک مثال بھی دیتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر آج ذرا تصور کرو, اور یہ تصور کرنا کوئی اپنی طرف سے من گھڑت نہیں ہے بلکہ ایک حدیث کا مضمون ہے. فرمایا حاسبو قبل ان تحاسب, کہ اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب وہاں آخرت میں لیا جائے. آخرت تو لیا جانا ہے ہر حال میں, اس سے پہلے اپنا حساب لو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا اس طرح کرو, تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے, اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب ہو رہا ہے. سوال ہوگا ہو رہا ہے تم سے کہ تم نے اپنی زندگی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہیں گزاری, ہمارے فرائض و واجبات میں کیوں کوتاہی کی, گناہوں کا کیوں ارتکاب کیا, غیبت کیوں کی, دل آزاری کیوں کی, دوسروں کو دل کو دکھایا وغیرہ وغیرہ, اور کیوں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کیا, کیوں اپنے کانوں کو غلط استعمال کیا, کیوں اپنی زبان کو غلط استعمال کیا, یہ سوال کر رہا. آپ جواب میں کہہ دو کہ اللہ آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا کہ جہاں چاروں طرف ان گناہوں کی آگ دہک رہی تھی, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اگر آپ نے ہمیں کہیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے صحابہ کرام, ہمیں تو پیدا آپ نے ایسے زمانے میں کیا جہاں گناہوں کا بازار گرم تھا, نہ نگاہ کو پناہ میسر تھی, نہ زبان کو پناہ میسر تھی, چاروں طرف کفر و الحاد کا دور دورا تھا, چاروں طرف فرق و فجور کا دور دورا تھا, ہم اگر کوئی دین پر چلنا بھی چاہتے تو ماحول ہی خراب تھا, یہ ماحول دوسری طرف لے جا رہا تھا, تو اس ماحول سے مجبور ہو کر کیا کریں, آپ نے کہہ دیا تو جیسے جواب اللہ تعالیٰ کو. تو اگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھائی پیدا تو ہم نے تمہیں کیا تھا ایسے زمانے میں, لیکن اگر تمہیں دشواری محسوس ہو رہی تھی اس ماحول کے اندر دین پر چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی تو ہمیں کیوں نہیں پکارا, ہم سے کیوں نہیں کہا, ہم سے کیوں مدد نہیں مانگی, ہم سے کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ مجھ سے مجھے چلنا دشوار ہو رہا ہے, مجھے طاقت دے دیجیے, مجھے ہمت دے دیجیے. اس کا کیا جواب ہوگا تمہارا؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ میں نے تو کہہ رکھا تھا پہلے قرآن کی پہلی سورت میں, وہ سورت جو تم ہر روز نماز کے اندر 5 مرتبہ پڑھتے ہو, اس میں کہہ دیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور صراط المستقیم کی تمہیں دعا سکھائی تھی, تو یہ تم نے ہمارے بارگاہ میں یہ کیوں نہیں مانگی, اس کا کیا جواب بتاؤ تمہیں کس نے تمہاری زبان روکی ہوئی تھی, کس نے تمہارے ہاتھ پکڑا تھا کہ تم ہماری بارگاہ میں آ کر ہم سے مدد نہ مانگتے؟ تو اگر مدد مانگی ہوتی, اخلاص سے مانگی ہوتی, عمل کے نقطہ نظر سے مانگی ہوتی, تو ہم یہ اس ماحول کے اندر بھی تمہیں ہمت دے دیتے, اور کتنے اللہ کے بندوں کو دے رکھی تھی اسی زمانے کے اندر, اسی فسق و فجور کے دور میں کتنوں کو دے رکھی تھی, تمہیں بھی دے دیتے تم اگر مانتے.
تو ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو. لہذا پہلا کام تو یہ کرو, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس سے مانگو, یا اللہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں, مجھے بنا. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ اس طرف چلنے کی کوشش کرو, اپنی زندگی کا ایک جائزہ لو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا, اور اس میں دیکھو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, آپ کی سنتوں سے کتنا ہٹا ہوا ہوں, کس چیز پر عمل ہو رہا ہے, کس چیز پر نہیں ہو رہا, اس کا جائزہ لو. ایک فہرست بناؤ اپنی زندگی کے کاموں کی, اور اس کے اندر دیکھو کہ کہاں میں کس سنت پر عمل کرتا ہوں, کس پر نہیں کرتا, کس تعلیم پر عمل کرتا ہوں, کس پر نہیں کرتا. میں دن میں صبح سے لے کے شام تک جو باتیں کرتا ہوں اس میں جھوٹ تو نہیں ہوتا, اس میں غیبت تو نہیں ہوتی, اس میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا جاتا. میں جو آمدنی کما رہا ہوں اس کے اندر واقعی حلال ہو رہی کہ نہیں, اگر ملازم ہوں تو واقعی ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا, اس کا جائزہ لو. اور جائزہ لے کر جہاں کوتاہی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم تو بڑھاؤ, اس کو قدم بڑھانے کی تو کوشش کرو. ٹھیک ہے, عادت پڑی ہوئی ہے بعض چیزوں کی اور اس عادت کو چھوڑنا دشوار معلوم ہو رہا ہے, لیکن دنیا کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. لہٰذا تھوڑا سا نفس کے اوپر مشقت تو برداشت کرنی پڑتی ہے ہر کام میں, اس کے لیے بھی برداشت کرنا, کچھ کوشش کر, اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ. اپنی طرف سے قدم اڑاؤ اور اللہ سے مانگ, دو چیزیں, دو خاطر. اپنی طرف سے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ سے مانگ, قدم بڑھاؤ اور اللہ سے مانگ. قدم بڑھانے کا راستہ یہی ہے کہ جائزہ لیتے رہو, جائزہ لے کر. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری تیار کر دی, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساری جمع کر دی. وہ ایک ڈائری ہے, اس کو اپنے سامنے رکھ لو, ان میں سے کون سا میں عمل الحمدللہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کون سا نہیں کرتا اس کے اوپر نشان لگا لو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. بس یہ سیدھا سا راستہ ہے, بجائے ہائے ہائے کرنے کے یہ راستہ اختیار کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا رکھے رکھو. میں نے حضرت سے سنا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرما رہے تھے ایک دن کہ ایک دن میں گھر میں گیا اپنے, تو دیکھا کہ لوکی پکی ہوئی ہے, کدو. خیر کئی دن تک جب بھی دیکھا تو روز لوکی پک رہی, لوکی پک رہی. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی یہ روزانہ تم یہ لوکی پکاتی ہو, کیا وجہ ہے؟ لوکی کدو کیوں پکاتی ہو, اور بھی تو پالن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھ لیا تھا یا سن لیا تھا کہ لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, تو اس لیے میں نے سودا لانے والے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب تک بازار میں لوکی ملے تو لوکی ضرور آئے گا, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو ترکاری ہے وہ گھر میں پکا کر, اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں. تو حضرت حکیم الامت مولانا صاحب نے فرماتے ہیں کہ جب اس خاتون نے مجھ سے یہ کہا تو میں زناٹے میں آ گیا, میرے تن بدن میں ایک زلزلہ سا آ گیا کہ دیکھو ایک خاتون ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی عادی سنت کے اوپر عمل کرنے کا اتنا اہتمام ہے, یہ سنت کوئی تشریعی سنت نہیں ہے. اگر کوئی ساری زندگی پر لوکی نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں. کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو اس پر عمل کرنا لازمی ہو. یہ سنت عادیہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا اس خاتون کو اتنا اہتمام ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جب تک وہ ملے وہ ضرور لایا کرو. تو ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, طالب علم سمجھتے ہیں, اور ہم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام نہیں. کہتے ہیں اس خاتون کے اس قول نے مجھے ایک دم سے متنبہ کیا اور پھر میں نے 3 دن متواتر یہ عمل کیا کہ اور سارے کام دھندے چھوڑ کر, ضروری کام دھندوں کے سوا باقی سارے کام دھندے چھوڑ کر 3 دن تک اپنی زندگی کا جائزہ اس طرح لیا کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں پڑھی تھیں ان میں سے ایک ایک کو میں نے دیکھا کہ میں کس پر عمل کرتا ہوں کس پر نہیں کرتا, اس کی ایک فہرست بنائی. اور جن پر عمل نہیں تھا ان کے اوپر اس دن سے عمل کرنے کا عزم کر لیا. 3 دن کے بعد الحمدللہ لا عمل واضح ہو گیا. یہ فرماتے ہیں اب دیکھو کس طرح سبق لے رہے ہیں, خود اپنی اہلیہ کے عمل سے سبق لے کر اور پھر پوری زندگی کا جائزہ لیا, جائزہ لے کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. تو اتباع سنت کی الحمدللہ توفیق ہو گئی. یہ حضرت فرماتے ہیں تو بھائی ساری بات ہے فکر کی. فکر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر آسان فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ تمہارے لیے ڈائری بن جائے, یہ ایک یادداشت ہے, اس یادداشت کے ذریعے دیکھو کہ اس میں سے کس پر عمل ہو رہا ہے کس پر نہیں ہو رہا. جس پر نہیں ہو رہا اس پر عمل کرنا شروع کر, انشاءاللہ ترقی ہوتی چلی جائے. اور اتباع سنت کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ بڑا کشش والا طریقہ, اس میں محبوبیت ہے. یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے محبت کرے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس وقت میں حضرت فرماتے نقل فرماتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ جس وقت جو کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضرت فرماتے ہیں جو سنت کی بھی جس سنت کی بھی اتباع کی کرو, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تم نے دایاں پاؤں رکھا اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں رکھتے تھے, تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اللہ کے محبوب ہو تم. باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالا اس نیت سے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو محبوب ہو تم. کسی سے تم نے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کی اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے, تو جب یہ عمل کر رہے ہو جس وقت اس وقت محبوب ہو اللہ تبارک و تعالی. اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف محبوب جو ہوتا ہے محبوب کو محب اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. تو اتباع سنت جتنا جتنا کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے جاؤ گے, اور جتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوگے اتنے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف کھینچیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائیں گے. اور کھینچنے کا مطلب یہی ہے کہ توفیق عطا فرمائیں گے, توفیق عطا فرمائیں گے, زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق ہوگی. یہ کرتے جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منزل تک پہنچا دے. بس بھائی یہ مختصر سی بات ہے, چھوٹی سی, بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی. ہمارے تمام حضرات یا قابل کا یہ تقریباً متفقہ طریق ہے یہ کہ صوفیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسانوں کے سانس, اتنے بے شمار راستے, اتنے بے شمار راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے, بہت راستے. لیکن صوفیاء کرام میں سے کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا, کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا اپنے شاگردوں کے لیے, اپنے مریدین کے لیے. لیکن ہمارے اقابر علماء دیوبند, خاص طور سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں, سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو اختیار کرنے کو فرمایا ہے, جس پر زور دیا ہے, وہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت کہ ہر ہر ادا میں, صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے ہر ہر ادا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپناؤ. جتنا جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے جاؤ گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیں گے تم کی اس سنت کی اتباع کے بدلے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ حضرت ہمارے حضرت بکثرت نقل فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد باطنی علوم بھی جو صوفیاء کرام سکھایا کرتے ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیے. یہاں تک کہ پتہ نہیں کہاں 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 کے مقامات تک پہنچا, ایسے ایسے مقامات تک پہنچا کہ جن کا میں زبان سے اظہار کروں تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں. لیکن اس سارے مقامات سے گزرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں, جو اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, آمین. ارے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر زندہ رکھ, آمین. ارے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر موت عطا فرما, آمین. یہ مجدد صاحب فرما دے تو اللہ تعالیٰ بھائی اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اس کے لیے کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے, ان کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر و فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتہ.